جبینِ عشق رشکِ آسماں ہے، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ جبینِ عشق رشکِ آسماں ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے، تیرے تابع زمین و امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے۔ دیکھو نا شنوری محبت کی یہ کیسی داستان ہے، محبت کی یہ کیسی داستان ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے، محبت کی یہ کیسی داستان ہے، صدا جس پر زبان عاشقاں ہے، خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع سرِ عاشق اور ان کا آستاں ہے، سرِ عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبینِ عشق رشکِ آسماں ہے، جبینِ بفیضِ دردِ نسبت غم نہاں ہے، بفیضِ دردِ نسبت غم نہاں ہے، نہیں ہرگز عبث آف و غاں ہے، نہیں ہر گناہوں کا اگر بار گرا ہے، گناہوں کا اگر بار گرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کرا ہے، تو بحر گناہوں کا اگر بار گرا ہے، تو بحر مغفرت بھی بے کراں ہے۔ جہنم سے اشد خفگی ہے تیری، رضا تیری مجھے رشک جنا ہے، خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تابع عدو ہے در پہ نقصان رسانی،
عدو مانے دشمن،
عدو ہے در پہ نقصان رسانی، مگر اسے قوی تر مگر اسے قوی تر نگہباں ہے، عدو ہے در پہ نقصان رسانی،
ظاہری دشمن بھی ہوتے ہیں، جانی دشمن بھی ہوتے ہیں، مال کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور طرح کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ایک دشمن انسان کے ساتھ نفس کا ہے اور ایک شیطان کا بھی ہے، یہ بھی انسان کے دشمن ہیں۔ شیطان کا کام برے برے وسوسے ڈالنا، بری بری باتوں پر اکسانا، اور نفس کا کام ہے اس پر اصرار کرنا، برے تقاضوں پر عمل کرنے کا اصرار کرنا۔ شیطان ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے، اب نفس بار بار تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کر لو، غفلت اللہ تعالیٰ سے غفلت کرا دیتا ہے، گناہ کرا دیتا ہے۔ تو یہ دشمن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے دشمنوں سے بھی، اور یہ دشمن بالکل بودے ہیں، نفس بھی اور شیطان بھی، ان کا مکر بھی بودا ہے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا بھی مکر جو ہے وہ ضعیف ہے، بودا ہے بالکل مکڑی کے جالے کی طرح، مگر انسان ہمت ہی نہیں کرتا، ہجڑا بنا رہتا ہے، عورتوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے مرد اللہ کے راستے میں، تو شیطان اور نفس اس کو پچاڑ دیتے ہیں، حالانکہ بے انتہا کمزور ہیں۔ اور یہی محنت اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں کر لی جائے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں اور شیطان کے مکر اور قید پر قابو پا لیں، تو پھر یہ شاہ سوار ہو جاتا ہے۔ ابھی تو نفس اس پہ سواری کر رہا ہے، سمجھو کہ شیر کے اوپر لومڑی سوار ہو تو کیسا رہے گا، شیر پہ لومڑی سوار ہونا ہے۔ انسان اللہ کا مومن جو ہے اللہ کا شیر ہے، لیکن اس نے نفس سے مغلوب ہو کر نفس کو سوار کر لیا اپنے اوپر، گویا شیر کے اوپر لومڑی سواری کر رہی ہے۔ اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں یہ رہے گا، آنا جانا کرے گا، اٹھے بیٹھے گا اس کے ساتھ، تو اس کے جیسا قوی ایمان اور اس کے جیسی اللہ تعالیٰ کا قوی تعلق، اس کے جیسی اللہ سے محبت دل سے دل میں منتقل ہوتی جائے گی، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، نفس مغلوب ہوتا چلا جائے گا، روح غالب ہو جائے گی، بس کام بن جائے گا، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا میرے مرشد نے رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کس بے دردی سے چھری چلاتے ہیں، اور خود تو وہ جھٹکا کرتے ہیں، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمان چھری چلا کر ذبح کر رہا ہے تو ان کو اعتراض ہے کہ یہ بے دردی سے ذبح کرتے ہیں۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ جب مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پر وہ جانور مست ہو جاتا ہے، اور اس کو تکلیف جو ذبح کی ہوتی ہے وہ بھی مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اللہ کے عشق و محبت میں اللہ کے راستے میں تیر لگتا تھا تو کہتے تھے فزتو برب کعبہ، فزتو برب کعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، با مراد ہو گیا، اس تیر کی لذت میں وہ عشق و محبت میں قسم کھا لیتے تھے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو جب جانور پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے نام پر مست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ کی محبت سیکھنا ہر شخص پر فرض عین ہے، اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے کسی اہل محبت کی صحبت اٹھاؤ، کہ جب محبت آ جاتی ہے تو ہر تکلیف آسان ہو جاتی، آسانی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتی ہے۔ ہاں، از محبت تلخ ہا شیریں شبد، کہ محبت جب ہوتا ہو جاتی ہے تو تلخ بھی شیریں معلوم ہوتا ہے، اور از محبت شاہ بندہ می شبد، جب محبت ہو جاتی ہے تو شاہ بھی غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت سیکھنا اس لیے ہر شخص پر فرض عین ہے۔ شریعت پہ چلنا پھر آسان بھی ہو جاتا ہے اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ فدا بر مرکز لذات عالم، فدا بر مرکز لذات عالم، کہ جس سے دل کہ جس سے دل میں لطف سے دو جہاں ہے، فدا ور مرکز لذات عالم، کہ جس سے دل میں لطف سے دو جہاں ہے، گناہوں پر جسارت دی بری ہے، گناہوں پر جسارت دی بری ہے، مگر مایوسیاں کفر عیاں ہے، مگر مایوسیاں کفر عیاں ہے۔ گناہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا تو حماقت ہے۔ ہاں، حضرت نے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص گھر میں مرہم لایا، کہ بہت ہی اونچی مشہور نامی گرامی کمپنی نے ایک مرہم نکالی ہے، اور یہ مرہم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آگ میں ہاتھ جل جائے تو لگاتے ہی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس میں فوراً آرام ہو جائے گا، تکلیف سے آرام ہو جائے گا، نہ جلے ہوئے کا نشان رہے گا۔ اب گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں ذرا ہاتھ جلاؤ، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے کریم، مگر بیوی کہے گی کہ آپ اپنے ہی ہاتھ جلا کے چیک کر لو بھائی، ہم ایک لمحے کو بھی آگ میں نہیں ڈالنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا تو بڑی حماقت ہے، کہ جس طرح مرہم کے بھروسے پہ کوئی اپنا ہاتھ نہیں جلاتا تو توبہ کے بھروسے پر گناہ مت کرو۔ معلوم نہیں توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو، توبہ کی توفیق تو اللہ کے اختیار میں ہے، بندہ توبہ کرتا ہے لیکن توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن گناہوں پر اصرار سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو فرمایا کہ توبہ کے بھروسے پر تو گناہ نہ کرے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو مایوس بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، تو یہ شخص نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے. مگر اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسی طرح توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ بات حماقت ہے، یہ بات جہالت ہے، ڈرنا چاہیے اس سے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو خطا ان کام ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، گر پڑے. ایک ہوتا ہے گرانا اور ایک ہوتا ہے گرنا. ایک آدمی خود سے گٹر میں گرنے کا شوقین ہے، گندگی میں، غلاظت میں جانے کا شوقین ہے. ایک آدمی اتفاقاً جا رہا ہے، پھسل کے گر گیا، ناپاک ہو گیا، گندگی لگ گئی، چوٹ پوٹ لگ گئی، تو وہ چلاتا ہے اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں، نہاتا ہے، دھوتا ہے اور پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو اگر خطا ہو گئی، بر بنائے پر شریعت خطا ہو سکتی ہے، خطا ہو گئی تو پھر پڑا نہ رہے گٹر میں. گٹر میں پڑا رہنا تو بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے. تو فوراً نکلے اور چلائے چیخے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرے کہ اللہ، میں گناہ کی غلاظت میں گر پڑا ہوں، نفس و شیطان کے چکر میں میں آ گیا ہوں، اللہ آپ نے کرم سے آپ معاف فرما دیجئے. اور عزم کرتا ہے کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہ کروں گا، ندامت کے ساتھ اور ہو سکے تو اشک بھائی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو فرمایا کہ پچھلی توبہ اس کی رائے گاہ نہیں گئی، پچھلی توبہ بیکار نہیں ہوئی، بس شرط یہ ہے کہ آئندہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. چاہے خوف ہوگا دل میں، شیطان لائے گا دل میں یہ بات کہ تم تو پھر گناہ کرو گے، تو ہمیں معلوم ہے تم برسوں سے یہی گناہ کرتے آ رہے ہو، توبہ کرتے ہو پھر گناہ کر لیتے ہو. تو اگر عزم ہے، ارادہ ہے پکا توبہ کرتے وقت کہ آئندہ ہی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی، پچھلے گناہ واپس نہیں لوٹ آتے ہیں. شیطان اسی طرح مایوس کرتا ہے کہ تمہارے تو بہت گناہ ہیں، ارے بھائی جب تم توبہ کر چکے اس گناہ سے تو پھر وہ گناہ کہاں رہا. حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک صاف ہو گیا. اب دوبارہ پچھلے گناہ کی وجہ سے دوبارہ گندا نہیں ہوا، یہ اب نئے گناہ کی وجہ سے گندا ہوا ہے. اب پھر توبہ کر لے، پھر پاک صاف ہو جائے. تو بار بار توبہ کرتے رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم خطاءون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، مگر تم میں سے کچھ بہترین خطا کار بھی ہیں. ان کی بہترین خطا کاری کیا ہے کہ خطا ہو جاتی ہے ان سے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو ناراض کیا. تو پھر دوبارہ وہ پاک صاف ہو کر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. شیطان کتنا بھی ڈرائے کہ تم پھر گناہ کر بیٹھو گے ہمیں معلوم ہے، تو اس کو جواب دے دے کہ بھائی ہم معلوم ہے، ہم پھر گناہ کریں گے تو ہم پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے. ہم گناہ کر کے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے نہیں تھکتے. اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ پیار فرما لیتے ہیں اس بندے کو. گناہوں پر جسارت بھی بری ہے، مگر مایوسیاں کفر عیاں ہیں. بدون توفیق تیری دل ہے مردہ، بدون توفیق تیری دل ہے مردہ، کرم سے تیرے یہ آہ و فغاں ہے، کرم سے تیرے یہ آہ و فغاں ہے. بندہ جو اشک باری کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اللہ سے روتا گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لگا رہتا ہے اللہ کی یاد میں، سب اللہ کی توفیق ہے. تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، جو تیری یاد میں مشغول جاں ہے، جو تیری یاد میں تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے. یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، جو تیری حمد میں رب اللسان ہے، جو تیری حمد میرا رب اللسان ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان
برائٹ فیوچر سنا ہے برائٹ فیوچر، ارے اتنا مشہور ادارہ ہے برائٹ فیوچر، روشن مستقبل، ہر آدمی آج کل اپنا مستقبل روشن کرنے کے چکر میں ہے، چاہے ماچس سے ہو، چاہے سرچ لائٹ سے ہو، چاہے کسی طرح بھی ہو، مستقبل روشن ہونا چاہیے، اچھا کالج، اچھی پڑھائی، اچھا کاروبار اور اچھی یہ سب ذرائع روشن مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں کالج والے، بازے اسکول والے، اس کا نام بھی رکھا ہے برائٹ فیوچر. یہ فیوچر جو ہے مستقبل، یہ کیسے روشن ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی فرما برداری سے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے سے. اگر یہ نہیں ہے دو کام، کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ دو کام نہیں ہے تو اس کا مستقبل تاریک ہی تاریک ہے، روشن نہیں ہوگا، دھوکہ ہے، گناہوں سے مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے مستقبل روشن ہوگا، یہی دھوکہ دے رہے ہیں دنیا دار کہ پڑھ لکھ جائیں تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، ہے نا، مستقبل روشن ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں ٹیوشن سینٹر، کالج، اسکول. تو مستقبل کس کا روشن ہوگا؟ جو خدا تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مولوی اللہ والے بس یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو پٹ بھی رہا ہے، پریشان بھی ہو رہا ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی، قرآن پاک کھول کے دیکھتا نہیں ہے، اللہ والوں کی بات سنتا نہیں ہے اور اللہ کی طرف بلانے والوں کو اہمیت دیتا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اسی دھوکے میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روشن مستقبل کے بجائے خدا نخواستہ تاریک مستقبل لے کے جاتا ہے. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ دنیا دار کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑے تنگ نظر ہیں، بڑے تنگ نظر ہیں، ہر وقت بس نماز روزہ، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، اور تسبیحات میں لیے رہتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں بھائی یہ مت کرو وہ مت کرو، ہے نا، مولوی تو یہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو، بڑے سخت ہیں بھائی، یہ بڑے خشک ہیں، کچھ تھوڑا گندگی میں بھی تھوڑا جانا چاہیے، تھوڑا ناپاکی میں بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پاک زندگی کی طرف بلا رہے ہیں کہ پاک رہو، اچھے رہو، لیکن تھوڑا گندا کچھ پیخانے کا بھی مزہ لے لیں، پیخانہ بھی کھا لے، تھوڑا کھا لینا چاہیے، پیشاب بھی پی لینا چاہیے. کتنی گندی باتیں لگ رہی ہیں نا میری، لیکن گناہ اس سے بھی بری چیز ہے، اس سے بھی غلیظ چیز ہے گناہ. گناہ کرنا، خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا، میں نے چند الفاظ کہہ دیے، دل میں کتنی کراہت آ رہی ہے. خدا تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اس سے زیادہ نفرت عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ کراہت عطا فرماتے ہیں، گناہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو وہ اس کا حال بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا ماضی بھی خراب ہو جاتا ہے، جو آج گناہ کیا کل آ گئی، دوسرا دن آ گیا تو پچھلے دن کیا ہو گیا، ماضی ہو گیا نا، تو ماضی بھی اس کا برباد ہو گیا، اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، حال بھی برباد ہے، اور جو آدمی حال، جس کا حال برباد ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی برباد ہے. جو آج غلط کام کر رہا ہے، آج نقصان کا کام کر رہا ہے بھائی، آج اچھی پڑھائی، بقول دنیا دار آج اچھی پڑھائی کرے گا تو کل اس کا مستقبل روشن ہوگا نا، اور جو پڑھائی ٹھیک نہیں کرے گا، ان کے کالج میں نہیں پڑھے گا، دوسری جگہ پڑھ لے گا، اس کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہوگا. ہمارے کالج میں پڑھیں گے تو روشن ہوگا آپ کا مستقبل. تو جو آدمی جو اللہ اللہ نہیں کرے گا، جو خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا، نافرمانی میں رہے گا،
تو اس کا جو حال خراب ہو گیا تو اس کا مستقبل خراب ہوگا کہ نہیں؟ ہاں یہ ہے مستقبل. کہتے ہیں مولوی تنگ نظر ہیں, بس وہ تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ارے مولوی تو تم سے کہیں زیادہ وسعت نظر رکھتا ہے, تم تو دنیا کی کیڑے ہو, دنیا ہی پہ مر رہے ہو, دنیا ہی کی چیزوں پہ, گھٹیا چیزوں پہ تمہاری نظر نیچے ہے. مولوی کی نظر تو آخرت تک ہے, مرنے کے بعد والی زندگی پہ بھی مولوی نظر رکھتا ہے. اور تم کو پائیدار مزے کی طرف بلا رہا ہے, تم کو عیش و عشرت والی زندگی کی طرف بلا رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ مولوی خشک مزاج ہے, تمہیں خشکی کی طرف بلا رہا ہے. ظالم تم نے اللہ کے نام کی محبت کا مزہ چکھا ہی نہیں, کبھی تم نے اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھا ہی نہیں. اگر تم اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھ لو, کسی اللہ والے سے محبت کر لو, تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے. اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے. یہی تو فرمایا ابھی پہلے شعر میں, جب انہیں عشق رشک آسماں ہے. جب انسان اللہ کی محبت میں اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے, پیشانی زمین پر رکھتا ہے اللہ کے دربار میں, تو اس کو یہ دونوں جہان سستے معلوم ہوتے ہیں, گھٹیا معلوم ہوتے ہیں. ہاں اس کو وہ قرب اللہ تعالیٰ کا عطا ہوتا ہے کہ جنت بھی اس کے آگے کیا بھیجتی ہے. مگر ظالم ہم نے اللہ کا نام لینا ہی نہیں سیکھا, ہمیں فرصت نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ایک زندگی الگ سے اور ملے گی ہم کو, اس میں ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں گے, اس میں ہم اللہ اللہ بھی کر لیں گے ذرا فرصت سے. قبر میں بہت فرصت ہوگی نا, تو ہم نے ساری کام اٹھا کے وہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. قبر میں انشاءاللہ نہ کوئی فیکٹری ہوگی, نہ اولاد ہوگی, نہ بیاں بیوی ہوں گے, نہ کوئی حقوق ہوں گے کسی کے, نہ ہی جو ہے کھانے پینے کا, کھانا پینا بھی نہیں ہوگا. وہاں تو کتنی فرصت ہوگی, وہاں نماز پڑھ لیں گے, وہاں پہ جو ہے اللہ اللہ کر لیں گے, تلاوت کر لیں گے, کیا ہوا ہے نا. یہی ہمارا جو فیل ہے نا, وہ اسی پہ دلالت کر رہا ہے کہ ہم معلوم نہیں کس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم, یعنی مرنے کے بعد, بڈھے ہو جانے کے بعد. چلو بھائی تم بڈھے ہو جانے کے بعد ہی لگ جاؤ, بیکار تو وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بکرے کی قربانی کرتے ہو تو بڈھے بکرے کو پسند کرتے ہو, بڈھے بکرے کا گوشت کھاتے ہو جوان بکرے کا. بھائی ہر آدمی جوان بکرے کا گوشت کھانا چاہتا ہے, اور شادی کرنا پوچھو بڑے میاں سے 70 برس کے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی شادی کرنی ہے تو 16 سال والی سے کرنی ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہم پلہ ہو, ہم پلہ نہیں, 70 برس کو 70 والی ہی چاہیے, اس کو بھی 16-17 والی چاہیے. اور مزان کہتے ہیں کہ 16 کی نہ ملے تو 8-8 والی دھو لے آنا. بڑے میاں بھی جو ہے بڈھی گھوڑی لال لگام بنے ہوئے ہیں آج کل, چڈیاں پہنے گھوم رہے ہیں بوڑھے بھی, دیکھا دیکھی وہ بھی جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے ٹکنے کا ٹکے گا جہنم میں جلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور انگریزوں کی نقالی میں ننگے ہوئے چلے جا رہے ہیں, گھٹنوں سے بھی اوپر پہنچ گئے ہیں, شرم بھی نہیں آتی. بڑے میاں سفید بال ہو گئے لیکن چڈیاں پہنے گھوم رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں پارک میں, روڈوں پہ جاگنگ کر رہے ہیں, انگریز بننا چاہ رہے ہیں انگریز. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ تو سوچے انسان, خوف تو کرے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا. تو اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لینا سیکھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نماز کیا دولت ہے, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کھانا کھاؤ گے تو تمہیں کیا لذت آئے گی. دنیا داروں کو تو کھانے کی لذت بھی نہیں آتی, ان کو تو کھانے کی لذت بھی نہیں آتی, سینکڑوں ٹینشنیں پریشانیاں, جلد بازی میں بس گھڑ 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 کھانا کھایا جانوروں کی طرح, اور بڑے اونچے اونچے برگر کھا لیے جانوروں کی طرح, اور یہ توڑ لیا وہ توڑ لیا, ان کو کھانے کا مزہ بھی صحیح نہیں آتا. اصل لطف زندگی کا دنیا میں بھی اللہ والے ہی اٹھاتے ہیں. جب وہ لقمہ اٹھاتے ہیں تو ان کو جو مزہ آتا ہے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, اس ہاتھ میں میرے محبوب حقیقی کی قدرت کار فرما ہے, پھر جو اس لقمے کی لذت ہوتی ہے وہ دونوں جہان کی نعمتوں میں نہیں مل سکتی. ہمارے حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر تھے, ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اختر مجھے اس میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ارہر کی دال کھا رہے اور یہ قورمہ بریانی کہاں ہے؟ فرمایا دیکھو اس ہاتھ میں کی طاقت کس کی کار فرما ہے, اگر ان کی مشیت نہ ہو, ان کی طاقت نہ ہو, تو یہ لقمہ میرے ہاتھ سے میرے منہ میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو میرے ہاتھ میں میرے محبوب کی طاقت قدرت کار فرما ہے, تو مجھے اس میں قورمہ بریانی کا مزہ ہے میرے محبوب کے ہاتھ سے. محبوب کے ہاتھ سے سوکھی روٹی بھی ملے. دیکھو چھوٹا بچہ ہے, اگر ماں اس کو سوکھی روٹی کھلاتی ہے شوق سے کھا لے گا، اور وہی اسی بچے کو دوسری عورت کھلائے گی وہ نہیں کھائے گا، لال روٹی بھی کھلائے گی شیرمال بھی کھلائے گی، اس ذوق سے محبت سے نہیں کھائے گا جو اس کی ماں سوکھی روٹی کھلائے گی۔ تو جب اپنا محبوب حقیقی ہمیں کھلا رہا ہوگا تو کیا مزہ آئے گا، زندگی کا مزہ بھی صحیح معنوں میں لطف اللہ والے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھو، اللہ کی محبت سیکھو، یہ فرض عین ہے، یہ نہیں کہ یہ آپشنل مضمون نہیں ہے، یہ کہ کسی نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھائی کوئی بات نہیں، دوسرے ایک چھ سوال ہے اس میں سے پانچ کر لیے ایک چھوڑ دو کوئی بات نہیں، یا چھ میں سے چار کر لیے دو چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، یہ تو کمپلسری مضمون ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری مضمون ہے اللہ کی محبت سیکھنا اور تقوی کامل اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل کرنا۔ تو یہ ہمارا مستقبل اگر روشن کرنا ہے میرے عزیزوں، تو دنیا منع تو نہیں ہے لیکن دین کو غالب رکھو، اللہ کی محبت کو غالب کرو۔ دنیا کی محبت بھی، میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے، کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں ہے انہ لحب الخیر لشدید، انسان ہے اس کو مال کی محبت بھی زیادہ ہی ہے، شدید محبت ہے اس کو مال کی، مال کے پیچھے تو صبح ہو شام ہو دوڑا چلا جا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، فیکٹریاں بنا رہا ہے، جس کی جتنی دوڑ ہو سکتی ہے وہ محنت کر رہا ہے، کسی طرح بھائی ہمارا جو ہے یہ مستقبل روشن ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا۔ مگر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں سے اعراض، اولیاء اللہ کی صحبتوں سے اعراض اس کی وجہ ہے، اہل محبت سے اعراض، اہل محبت سے دوری، اللہ والوں سے دوری، تو یہ وجہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے۔ جس دن اللہ کی محبت آ گئی تو خود ہی جو ہے پتہ چل جائے گا، سوتے سے بھی اٹھا لیتے ہیں وہ، کسی سوتے کو بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو سوتے سے بھی اٹھا لیتے ہیں بھائی، تو لیکن جس کو نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے، جد و جہد کرے اللہ کے راستے میں۔ تو یاد رکھو کہ اگر مستقبل روشن بنانا ہے تو مقصود اسی کو بناؤ، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت، معرفت اور محبت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ مقصود اللہ نے بتا دیا ہے کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، انداز بھی قرآن کا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، نہیں ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو اور انسانوں کو، اللہ لیعبدون، اللہ بالکل الگ کر دیا ہر مقصد کو، اور لیکن کیا کہ عبادت، ہماری عبادت کے لیے۔ اور حدیث پاک میں ہے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اگر تم دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے، بھائی چپ ہو جاؤ اے بچے، چپ ہو کے بیٹھو، شور نہیں کرو، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے، یہ پوری کائنات تمہاری خادم ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے، دیکھیں سورج چمک رہا ہے، اس کی حرارت سے پانی سمندر کا بھاپ بن رہا ہے کہ نہیں، اور اس بھاپ سے اللہ تعالیٰ اس بھاپ کو اٹھاتے ہیں کروڑوں ٹن پانی، کروڑوں ٹن، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں اپنی قدرت سے، پھر اس میں اس کے بادل بن جاتا ہے اور اس بادل کو جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں برساتے ہیں، اور پھر وہ پانی جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں برساتے ہیں، پھر سرد اور گرم موسم کے اندر ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہو کر برف بن جاتا ہے، بڑے بڑے گلیشیئروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کئی کئی کلومیٹر اور چوڑے اور کئی کئی کلومیٹر لمبے اور کئی کئی کلومیٹر اونچے برف کے تودے ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر یہ عجیب نظام ہے کہ پھر حرارت اللہ تعالیٰ اس سورج سے پھر اس کو دیتے ہیں اور وہ پگھلتا ہے، اور اس کے پگھلنے سے یہ پانی نہروں کے ذریعے، آبشاروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے پھر واپس بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، انسانوں کو سیراب بھی کر رہا ہے، اور پھر سمندر میں جا کے پھر دوبارہ مل جاتا ہے، ایک عجیب سائیکل بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو تو یہ سارا کس کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہے، مویشی ہیں، جانور ہیں، بکرے ہیں، بھیڑ ہیں، گائے ہیں، یہ سب انسان کی خدمت نہیں کر رہے، یہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسی طرح نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ستارے ہیں، یہ ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ ایک تو کام یہ کرتے ہیں، دنیا دار آدمی تو یہیں تک سوچے گا کہ بھائی یہ ان سے انسان راستہ معلوم کر لیتا ہے، بھائی نارتھ اسٹار اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول یہ سب چیز اس کو معلوم ہو جاتی ہے، گریٹ بیئر پڑھا ہوا ہے کسی نے؟ گریٹ بیئر اس نے پڑھا ہوا ہوگا، خیر ہو آپ کو کیا معلوم، یہ ستارے جو ہے ان سے انسان راستہ معلوم کرتا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمت انسان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہاڑوں میں ہم گئے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ بالکل تاریک رات اور اس کے اندر ستارے موتیوں کی طرح، بالکل جگہ ہی نہیں، ستارے ہی ستارے، بھرے ہوئے ستارے۔ یہاں تو شہر میں روشنی ہے اور کثافت ہے، پولوشن ہے، اس وجہ سے یہاں ستارے اللہ ماشاء اللہ نظر آتے ہیں، لیکن ذرا تاریک جگہ چلے جائیں، جیسے ہم وہاں گئے تھے، وہاں موقع نہیں تھا زیادہ دیر ہونا، دل چاہ رہا تھا کہ وہیں لیٹ جاؤ اور آسمانوں کو دیکھتے رہو، تاروں کو دیکھتے رہو، ایسی تارے بھرے ہوئے ہیں کہ یعنی آسمان مشکل سے نظر آ رہے، اتنے کثرت سے تارے۔ اب یہ تارے جو ہیں یہاں زمین پہ سے تو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اتنے منڈے منڈے سے، جیسے واقعی کسی کے نیکلس میں یا انگوٹھی میں کوئی نگینے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اوپر وہ چمک رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا تو سورج ہے، اور سورج سے کئی کئی گنا، ہزاروں گنا بڑے یہ ستارے ہیں، سائنسدانوں نے بتایا، یہ تو ان اپنی تحقیقات انہوں نے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ سورج سے بھی کئی گنا بڑے ستارے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تھاما ہوا ہے خلا کے اندر، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، معلق ہیں یہ معلق، اور اپنی اپنی رفتار سے سورج چاند ستارے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی معرفت ہے کہ نہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں، سب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی یہ بات ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں اور اپنی رفتار سے چلتے ہیں، سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج لوڈ شیڈنگ ہوگی سورج نے کبھی کا اعلان کیا کہ آج ذرا سورج دیر سے نکلے گا، فنی خرابی کے باعث کچھ فنی خرابی ہو گئی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے سورج اسی رفتار سے اور اسی پاتھ کے اوپر، اسی اپنے روٹین کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں، ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو سب سے بڑی خدمت تو انسان کی ستارے یہ کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بات اور دل میں ڈالی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، مویشیوں کو چارہ دیتے ہیں، میں ایک مخلوق کو اللہ کھلا رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں۔ ان سورج چاند ستاروں کا بھی رزق ہے، وہ کیا رزق ہے؟ دیکھیے سورج حرارت دیتا ہے تو اس کا رزق اس کی حرارت ہے، اگر یہ اللہ کی مشیت نہ ہو تو حرارت ہوگی اس میں، تو یہ سورج کا رزق حرارت ہے، آگ ہے جو وہ برسا رہا ہے، اسی طرح چاند کی ٹھنڈک ہے، چاند کی روشنی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو کبھی سورج نہ چمکے، اور سورج نہیں چمکے تو چاند کیسے چمکے گا، تو یہ ان کا رزق ہے۔ اور یہ جو اپنے اپنے پات کے اوپر، پات کو اردو میں کیا کہیں گے، مدار، ہاں مدار، اپنے مدار پہ جو چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی طاقت اس میں کہاں سے آئی، یہ اس کی انرجی ہے نا، یہ انرجی کون دے رہا ہے؟ اللہ، یہ اس کا رزق یہ بھی ہے، اس کی انرجی، اس انرجی سے وہ چل رہا ہے، تو یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، کسی کو کس طرح رزق دے رہے ہیں، کسی کو کس طرح رزق دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں۔ اور وَخُلِقْتُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تم تو بس ہماری یاد میں لگ جاؤ، اگر تم ہماری یاد میں لگ گئے تو پھر ہم ایسی جگہ، حدیث پاک میں ہے کہ ہم راتوں کو پانی برسائیں گے اور ایسی جگہ برسائیں گے کہ جہاں انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس کی کڑک اور چمک کو بھی ہم منع کر دیں گے، گرجے گا بھی نہیں، بادل گرجتے ہیں کڑکتے ہیں تو آدمی کا دل خوفزدہ ہو جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ خیال کریں گے، تم ہمیں راضی رکھو، ساری مخلوق کو ہم تمہارا یہاں تک خادم بنا دیں گے کہ بادل کو ہم گرجنے سے بھی منع کر دیں گے، بتائیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، وہ کہاں گیا باس، یہ سو رہا ہے، باس کو ہم نے نوکر بنا رکھا ہے اور نوکر باس بن گیا ہے آج کل، یہ ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ان کے خادم بن گئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا اور آگے بھاگتی ہے، اور اگر اللہ کے پیچھے بھاگیں، آخرت کی تیاری کریں تو دنیا ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو میرے عزیزوں دوستوں، یہ روشن مستقبل جو ہے یہ بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے دنیا میں کہ ہمارا مستقبل اچھی پڑھائی سے روشن ہوگا، ہمارا مستقبل اچھی دکان، اچھے گھر، اچھی فیکٹریوں سے روشن ہوگا. یاد رکھو کہ روشن ہوگا تو اللہ کو راضی کر کے, اور اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا کہ ایک تو ان کے اطاعت کی جائے گی جو احکامات انہوں نے دیے, اور دوسرا کام یہ کہ انہوں نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہم رکیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے والی بات. گناہ وہ چیز ہے جو ماضی بھی برباد کر دیتی ہے, حال بھی برباد کر دیتی ہے, اور مستقبل بھی برباد کر دیتی ہے. گناہوں میں مزہ تو آتا ہے لیکن انجام اس کا بہت برا ہے, بہت برا انجام ہے. پھر آخر کار پچھتانا پڑتا ہے, خون کے آنسو رونا پڑے گا. اس لیے یہ جو خاص طور سے گناہوں کے آلے ہیں, اور جوان کیا, نوجوان کیا, بڑے کیا, بوڑھے کیا, ادھیڑ عمر کیا, سب کے سب اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسمارٹ فون اس نے جو ہے ایسی تباہی مچائی ہے کہ بس کیا کہیے. بدنظری کے آلے ہیں اور بدنگاہی کے آلے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بہت بڑا ذریعہ یہ بن رہے ہیں. کیبل ہے, موبائل ہے, اور یہ اس کے اندر جو خرافات ہیں, فیس بک, یوٹیوب اور الگ الگ واٹس ایپ, یہ وہ کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. ذرا اس میں نیٹ کھولا اور گندگی شروع, اور جہاں کوئی آ گیا بڑا تو معلوم ہوا جی بچہ پڑھ رہا ہے بہت, ہمارا بچہ محنتی ہے, وہ اسٹڈی کرتا ہے رات کو, اور اسٹڈی میں کیا کرتا ہے, ٹیڈیوں کو اسٹڈی کرتا ہے, ٹیڈیوں کو, اور پھر اپنی صحت کو خراب کرتا ہے, جوانی کو برباد کرتا ہے. تو نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. گناہوں میں پڑ کر انسان کو نیک لوگوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. نیک لوگوں کے پاس جانا اس کو اچھا نہیں, مسجد میں جانا اچھا نہیں لگتا, گھبراہٹ ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو مسجد میں جانے سے بھی, نماز سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, اللہ کو یاد کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ, اللہ سے دوری ہو جاتی ہے, اللہ والوں سے دوری ہو جاتی ہے. تو ابھی تو مزہ آئے گا لیکن بعد میں اس کا انجام بہت برا ہے. شرعی پردہ کرنا چاہیے, اور اپنی بچوں کو محبت کے ساتھ دین سکھانا چاہیے, خود بھی صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دین سکھانا چاہیے اور صحبتوں میں جانا چاہیے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنا مشیر ہی بنا لو. ہم خدمت کے لیے تیار ہیں, آپ جو بھی دینی مشورہ چاہیں گے, دنیا کا مشورہ چاہیں گے, ہم آپ کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ کو مشورہ دیں گے, اور کوئی پائی پیسہ بھی آپ سے نہیں لیں گے. عام لوگوں کو تو آپ 20-20 ہزار, لاکھ لاکھ روپے کے تعویذ لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے باہر لوگ اور یہاں سے تعویذ منگا رہے ہیں, یہاں 10 ہزار کا ایک تعویذ دیتے ہیں, وہاں سے $10,000 مانگتے ہیں, $10,000 کا تعویذ ہے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, بڑا خرچہ آتا ہے اس پہ, خوب لوٹ رہے ہیں اور لوگ لوٹ رہے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے تعویذ دے دیا تقویٰ کا, سب سے بڑا تعویذ تقویٰ کا تعویذ ہے. اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے, یہاں تو وزیر اعظم کی ضمانت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, آج کل صدر کی ضمانت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. احکم الحاکمین ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم تقویٰ اختیار کر لو ہم تمہارے سارے کام بنائیں گے, سب مشکلات سے تمہیں نکالیں گے, سب کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے, روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. مگر افسوس کہ عاملوں کو $1,000 بھی دے دیں گے اور وہ ان کی تو دکان ہی اسی لیے ہے. ابھی بھی ایک لڑکا ہمیں دوپہر کو ملا تو اس نے بتایا کہ ہمارے غلام فلاں پہ تو واقعی جن تھا اور یہ تھا وہ تھا. ہم نے کہا بھائی میں نے تو 63 برس ہو گئے, آج تک تو میں نے کسی جن کو دیکھا نہیں. بھائی مجھے تمنا بھی نہیں ہے, ویسے ڈرتا ہی ہوں میں, اللہ نہ دکھائے, لیکن جنہوں سے ڈرتے ہیں آج کل لوگ, قرآن پاک پڑھتے نہیں نا. قرآن پاک میں یہ واقعہ کہ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے جنگلوں میں ویرانوں میں جاتے تھے, تو وہاں کے جنوں کے سردار کو پکار کے کہتے کہ ہمیں امان دے دو. جب وہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سب واقعہ قرآن پاک میں ہے, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں, یہ تو ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا. مگر متقی آدمی سے جن ڈرتا ہے بھاگتا ہے دور, اسی کے پاس آتا ہے جو ناپاک رہتا ہے, گناہوں میں ملوث رہتا ہے, دل کمزور پڑ جاتا ہے اس کا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی تم نے سنا محمد علی کے لے کے کوئی جن چڑھ گیا ہو؟ اس لیے کہ وہ اسے ڈرتا ہے کہ یہ تو ایک گھوسا مارے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا. تو جنات انسان سے ڈرتے ہیں، مگر عاملوں نے جنات کو خوف سوار کر کے جہاں جاؤ ہم نے کہا بھائی جس دکان پہ جاؤ گے ان تو دکان ہی یہی کھولی ہوئی ہے، جس عامل کے پاس ارے دور سے ہی دیکھ آج تو اس پہ تو اثرات ہیں بھائی، نہیں نہیں بھائی یہ اس پہ تو اثرات ہیں، اس پہ جنات ہیں، اس پہ یہ ہے، اس پہ فلاں ہیں، اس پہ پھولا ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ان کو دکان ہی اسی لیے کھولی ہے، جیسے سرجن کے پاس جاؤ تو فوراً کہے گا بھائی آپ سرجری کرا لے فوراً، یہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر یہ کہیں گے نہیں نہیں سرجری کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوا سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم سرجری کہاں کر سکتے ہیں، ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارا گاہک نکل جائے گا، تو اس لیے بھائی آپ کو دوا سے ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں۔ وہ سرجن کے پاس جائیں گے کہیں گے بھائی یہ تو ضروری ہے، ابھی چیر پھاڑ کرنے کو تیار ہیں، فوراً آپ ایڈمٹ ہو جائیے۔ تو اسی طرح عاملوں کا یہ کام ہے کہ عاملوں کے پاس جاؤ وہ کہیں گے بھائی کہ آپ کو تو سایہ ہے، اثرات ہیں، جنات ہیں۔ ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گلے میں کبھی تعویذ ہوتے تھے، ان کے گلوں میں تو تلواریں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ہاں تو ہمارے حضرت کیسا پیارا دین، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین کہ بھائی اللہ کو راضی کرو اور سارے مسئلے اپنے حل کرا لو، اللہ کو راضی رکھو بس، ناراض نہ کرو، اور اگر بھائی خطا ہو ہی گئی تو تم معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب گناہ پہ گناہ کرنے والے معافی مانگنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، کیوں محروم ہو جاتے ہیں؟ کہ شیطان انہیں مایوس رکھتا ہے کہ اتنے تو تم گناہ کرتے ہو تمہیں اللہ کیا معاف کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بھائی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا نقصان تو نہیں کرتے، ہم خود ہی جنت کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ لہذا بندہ جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف کر دیتے ہیں، بہت رحیم ہے، بہت حلیم ہے، بہت کریم ہے، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ پہ گناہ کرنے والا جو ہے مایوس ہو ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے اللہ معاف کریں گے۔ حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نسبت بھی ہمارے گناہوں سے نہیں ہے کہ یہ جو انگلی سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کے آدمی نکالے تو کتنا آتا ہے اس میں پانی، اتنی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک مچھر نے کسی بہت بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے کاٹ لیا اور پھر کہا کہ جناب معاف کیجیے گا آپ کی کمر پہ میں بیٹھ گیا تھا اور آپ کے تھوڑا سا خون بھی چوس لیا، کہ غزالے مجھے کیا پتا یہ غزار مچھر بھی میرے اوپر بیٹھ جائیں، تو اتنی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے نہیں ہے۔ مگر شیطان آ جاتا ہے فوراً کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو کیسے معاف کریں گے اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ صورتاً تو بڑے تواضع کر رہا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کیسے معاف کریں گے ہم اتنے گناہ گار ہیں، اور حقیقت میں یہ تکبر کر رہا ہے، یہ متکبر آدمی ہے کہ اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو کم سمجھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو گناہ سے پوری پوری کوشش کر کے گناہ سے جان چھڑاؤ، اور اس کا واحد ذریعہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے آنا جانا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے محبت کا تعلق رکھنا، اس سے محبت کا تعلق رکھنا، یہ نہیں کہ کبھی کبھار آ گئے پھر چلے گئے، بیان سن لیا چلے گئے، اس سے محبت کا تعلق، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس پہ کچھ خرچ بھی کرنا اور اس کے لیے دعا بھی کرنا اور اس سے دعا بھی کرانا اور اس کے ساتھ کچھ دیر گزارنا، ہے نا، یہ سب باتیں محبت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جذب فرما لیتے ہیں۔ تو یہ چاہنا جو خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اس میں اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو ہم دے دیں گے۔ ہاں ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جذب فرما لیجیے۔ جس دن اللہ نے ہمیں جذب فرمانے کا ارادہ کر لیا، پھر یہ نفس اور شیطان اور یہ جتنی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، پھر تو یہ اللہ کی طرف راستہ اس کا بہت تیزی سے طے ہوگا، تیزی سے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، یہ خود حیران رہ جائے گا کہ ابھی تو میں کہاں گندگی میں پڑا تھا، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر گنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو، ہم تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، میرا بال بال اب جو ہے اللہ اللہ پکار رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اور یعنی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو۔ بس جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کا ارادہ فرما لیں، ان کے ارادے کو تخلف محال ہے، یا جس چیز کا وہ ارادہ کر لیں پھر ناممکن ہے کہ وہ کام نہ ہو. تو بس ہم مانگے تو صحیح اللہ سے کہ اللہ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں, آپ نفس و شیطان کے ہم سے ہم مغلوب ہوئے ہوئے ہیں, غفلت کا شکار ہیں ہم, گناہوں کا شکار ہیں, اللہ ہم کمزور ہیں, آپ ہماری مدد کو آئیے اور ہمیں اس جال سے نکالیے. تو ضرور مدد آئے گی انشاءاللہ, ضرور ہم اللہ والے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام, اور قبر شریف کی زیارت میں صحیح حدیثیں آئی ہیں. چنانچہ دارقطنی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من زار قبری وجبت له شفاعتی, یعنی کہ جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور عبدالحق نے اپنے احکام وسطی و صغری میں اس کو روایت کر کے اس سے سکوت کیا, اور ان کا سکوت بوجہ اس التزام کی دلیل ہے اس کی صحت پر. اور معجم کبیر طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من جاء انی زائرا لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا له یوم القیامہ. اس کو ابن السکن نے صحیح کہا ہے. متکلم فی حدیث سے حدیثیں اس باب میں کثیر ہیں, اور تعدد طرق اور تقوی با احادیث صحیحہ مذکورہ سابقہ ان کے ضعف کا جابر ہو سکتا ہے. یہ تو فتویٰ استدلال تھا, اور ذوق اس فتوے کو یہ کہہ کر قوی کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی, اس کا مفہوم ہے, جس نے میری زیارت کی اور اس کو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا, اس کا حق بن جاتا ہے کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے نوازے. ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اللہ تعالیٰ نواز دے ہم کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے اے اللہ قبول فرما, اور اچھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اچھی باتوں پر, نیک باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما, جلدی جلدی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عمروں کے آخری حصے میں ہم پہنچ رہے ہیں, اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے, اور دنیا کی حقیقت منکشف کر دے, اور آخرت کی حقیقت بھی منکشف کر دے. اور اے اللہ فکر آخرت اور عمل للآخرت کی توفیق نصیب فرما دے. گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. آج امت پریشان ہے, طرح طرح کی آفات ہیں, روزی میں تنگیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, مہلک بیماریاں ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. اے اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما دے, توفیق توبہ نصیب فرما دے. پوری امت پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ جن کے روزگار نہیں ان کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما, عقل حلال نصیب فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اے اللہ ہر بھائی بہن کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما. اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے, اے اللہ ان کو نیک صالح پیار محبت والے رشتے عطا فرما, اور جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کو آپس میں پیار محبت عطا فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, خصوصاً بد نگاہی سے, بدگمانی سے, غیبت سے, اور تمام بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما, گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کی اولادوں کو بھی اللہ جزائے جزیل عطا فرما، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے بنا، اے اللہ دونوں جہان میں ان کو خوشیاں عطا فرما، غموں سے حفاظت فرما، تنگیوں سے حفاظت فرما، پریشانی سے حفاظت فرما، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دونوں جہان میں عزت و شرف عطا فرما، اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا اردو زبان میں بیان ہوگا اس اتوار کو انشاءاللہ تعالی. کیا وقت مقرر ہے میاں؟ ہاں عشاء کے بعد، لیکن وقت کیا بتایا ہے؟ پونے نو بجے انشاءاللہ بیان حضرت کا شروع ہو جائے گا. تو اور یہ اردو بیان جو ہے یہ مسجد اختر میں بلا راست نشر ہوگا، اور ممکن ہوا تو یہاں بھی نشر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو موبائل پر سنتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی انتظام ہوگا، اور جو نیٹ پر سننا چاہیں ان کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ اس اتوار کو 11 اکتوبر کی رات جو ہے 8:45 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا حضرت والا کا بیان. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیلی فون آئے دوبارہ ان کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت والا قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ میرے مرشد محبوب کا بیان اردو زبان میں اس اتوار کو یعنی 11 اکتوبر کی رات کو 8:45 بجے انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور حسب سابق سنوایا بھی جائے گا انشاءاللہ. چلو کل پھر اعلان کر سلام کر لیا نا کیا بھائی کیا